الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال صلى الله عليه وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وقال الله تبارك وتعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي آمين يا رب العالمين محترم رفقائے گرامی اس وقت ہماری نشست کا موضوع ہے داعیانہ کردار اور اس کے تقاضے گزشتہ چند سالوں میں یہ گفتگو آپ حضرات کے سامنے مختلف پہرایوں میں آ چکی ہے اسی لیے میں نے ایک آیت آپ کے سامنے شروع میں تلاوت کی جس کا حاصل یہ ہے کہ نصیحت کی یاد دہانی مستقل جاری رہنی چاہیے اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات ارشاد فرمائی ہے سورۃ الذاریات کی آیت نمبر 55 میں کہ وذکر فإن الذکرٰ تنفع المؤمنین اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تذکیر کیجئے یاد دہانی کرائیے بے شک یاد دہانی کرانا اہل ایمان کو نفع دیتا ہے ان اجتماعات کا بھی ایک بنیادی مقصد یاد دہانی ہے اپنے سبق کو دوبارہ تازہ کرنا وہ باتیں کہ جو کسی بھول کا شکار ہو چکی ہوں یا ان پر کچھ غفلت کے پردے آ چکے ہوں یا وہ کہیں سب کانشیس لیول پر چلی گئی ہوں ان کو دوبارہ تازہ کر لیا جائے اس لیے یہ موضوع تو نیا یقیناً ہمارے لیے نہیں ہے لیکن اہم ضرور ہے ہمارے ایک دینی فریضے کی یاد دہانی اس فریضے کی یاد دہانی کے جس کی ادائیگی کے بغیر نجات ممکن نہیں اس فریضے کی یاد دہانی کہ جس کی ادائیگی کے لیے سنت کو برپا کیا گیا اس فریضے کی یاد دہانی کہ جس کی ادائیگی کے بغیر اللہ ہم سے راضی نہیں ہو سکتا اس فریضے کی ادائیگی کہ جس کی ادائیگی کے بغیر ہم خسارے سے اور دردناک عذاب سے بچ نہیں سکتے اسی یاد دہانی کے حوالے سے چند آیات آپ کو یاد دلا رہا ہوں رب کائنات نے فرمایا سورہ آل عمران کی آیت نمبر 110 میں کنتم خیر امتی اخرجت للناس اے لوگوں مسلمانوں تم بہترین امت ہو تمہیں انسانیت کے لیے پیدا کیا گیا تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر تم نیکی کا حکم دو گے اور بدی سے منع کرو گے وتؤمنون باللہ اور تم ایمان رکھتے ہو اللہ پر تو یہ تمہارے ایمان کا تقاضا ہے کہ تم نیکی کی دعوت دو یہ تمہارے ایمان کا تقاضا ہے کہ تم بدی سے روکنے کی کوشش کرو اور اسی کام کے لیے تمہیں پیدا کیا دنیا والوں کو جینا ہوگا اور مقاصد کے لیے یا جیتے ہوں گے اور مقاصد کے لیے لیکن تمہارے جینے کا حاصل مقصد یہ کہ تم انسانیت تک اللہ کے اس پیغام کو پہنچاؤ اس نیکی کی دعوت کو عام کرو اور اس بدی کو مٹانے کی کوشش کرو اسی کام کے ساتھ اللہ کہتا ہے کہ تمہیں کامیابی ملے گی اسی سورہ آل عمران میں کہلوایا گیا آیت نمبر 104 میں وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ چاہیے کہ تم میں سے گروہ جماعت ہو جو لوگوں کو خیر کی طرف دعوت دے خیر سے مراد بھلائی بھی اور خیر سے مراد سورہ نحل کی آیت نمبر 30 کی روشنی میں خود قرآن بھی خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ تم میں سے بہترین وہ ہیں جو قرآن سیکھے اور قرآن سکھائیں تو فرمائے کہ چاہیے کہ تم میں سے گروہ ایسا ہو ایک جماعت ایسی ہو جو لوگوں کو خیر یعنی قرآن کی طرف دعوت دے اور نیکی کا حکم دے اور بدی سے روکے وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ اور یہی لوگ دراصل کامیاب ہوں گے. اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے. یہی اللہ کے نبی کی صفت بیان ہوئی وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ, وہ اللہ کی طرف دعوت دینے والے ہیں اللہ کے حکم سے. سورہ احزاب کی آیت نمبر 45 اور 46 میں صفات اللہ کے نبی کے بیان ہوئی صلی اللہ علیہ وسلم. یہی اللہ کے نبی کی 23 برس کی مستقل سنت کا بیان جو سورہ یوسف کی آیت نمبر 108 میں بیان ہوا. قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے یہ میرا راستہ ہے, یہ میرا طریقہ ہے, میں اللہ کی طرف لوگوں کو دعوت دیتا ہوں پوری بصیرت کے ساتھ. میں بھی یہ کام کر رہا ہوں اور جو میری اتباع کرنے والے وہ بھی یہ کام کر رہے ہیں. اللہ ہمیں اس اتباع رسول کے جذبے میں اس سنت کی ادائیگی کی بھی توفیق عطا فرمائے کہ جو 23 برس محیط ہے. اسی کو قرآن نے یوں بھی کہا کہ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. سورہ حامی مسجدہ کی آیت نمبر 33 میں. اور اس سے بہتر بات کس کی ہوگی, اس سے بہتر قول کس کا ہوگا جس نے اللہ کی طرف لوگوں کو دعوت دی اور عمل اس نے کیا اور اس نے یہ اعلان کیا کہ میں بھی مسلمانوں میں سے ہوں. اس سے بہتر کوئی بات نہیں ہو سکتی. تو یہ چند آیات میں آپ کے سامنے یاد دہانے کے طور پر رکھی. یہی وہ ذمہ داری تھی جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر میرے آپ کے حوالے کر کے گئے. فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ, چاہیے کہ تم میں سے جو کوئی یہاں موجود ہے اب اس حق کی بلاغت کو, اس پیغام کو, میرے اس پیغام کو ان لوگوں تک پہنچا دے جو یہاں پر موجود نہیں ہے. اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی خوشخبری سنائی, بڑی پیاری دعا دی. جامع ترمذی کی روایت ہے, اللہ اس بندے کو خوش و خرم رکھے, اللہ اس بندے کو شاداب رکھے, سرسبز رکھے جو مجھ سے کوئی بات سنے اور دوسروں تک اس کو پہنچا دے. کیا ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے حق میں اللہ کے نبی کی دعا قبول ہو صلی اللہ تعالی علیہ وسلم؟ تو یہ اس کے لیے ہے جس تک محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچ چکا ہے اور جو اس پیغام کو آگے بڑھانے میں لگا ہوا ہے اس کے لیے دعا کر رہے محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ ہمیں ان باتوں کو سننے کے بعد ہمارے جذبے کو مزید تازہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ ہمیں اپنے اس فریضے کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ تو چند یاد دہانی کی باتیں تھیں, اب مزید کچھ یاد دہانی کی باتیں. اس لیے کہ موضوع ہے دعوت دین اور اس کے تقاضے, داعیانہ کردار اور اس کے تقاضے. چند باتیں جو یقیناً ہمارے علم میں پہلے سے موجود ہیں لیکن کو تازہ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں اور یاد دہانی کرانے کی کوشش کر رہا ہوں. تقریباً 10 نکات ہیں جو مجھے آپ کے سامنے عرض کرنے مختصراً, جس کا ہم سب کو جائزہ لینا ہے اور اس کے مطابق اپنے عمل کو ڈھالنے کی اور مزید بہتر بنانے کی کوشش کرنی. سب سے پہلے اہم ترین بات, یہ سارا کام کس لیے, یہ دعوت کے فریضے کی ادائیگی کس لیے, یہ ذمہ داری کی ادائیگی کس لیے؟ محض اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے. اپنی نیت کو پاک کرنا بہت ضروری ہے. انما الاعمال بالنیات, یہ سارے کے سارے اعمال, یہ سارے کی ساری نیکیوں کی قبولیت کا دار و مدار نیت کے اوپر ہے. کیونکہ توجہ دلائی جا رہی ہے نظم کی طرف سے, تو اللہ نہ کرے کہیں ایسا معاملہ آ جائے کہ مجھے کیونکہ 4 لوگوں پہ کام کر کے رپورٹ دینی, خوش کرنا تھے نقیب کو, میں اس لیے کام کر رہا ہوں, تو یہ بھی بات درست نہیں ہوگی بھائی. نظم کے تقاضے ضرور اپنی جگہ, نظم کی توجہ دلانا ضرور اپنی جگہ, لیکن یاد رکھیے کہ پیش نظر اللہ کی رضا کے سوا کچھ نہ ہو. میری رپورٹ اچھی چلی ہے نقیب کے سامنے, میں مثالی رفیق کے طور پہ لوگوں کے سامنے آ جاؤں, اگر یہ موٹو آ گیا تو یہ فساد نیت ہے, تو یہ کاؤنٹر پروڈکٹیو نہ ہو جائے, الٹے لینے کے دینے نہ پڑ جائے. تو اپنی نیت کا, اخلاص کا معاملہ یہ بہت ضروری ہے, بہت ضروری ہے. جیسے مادی ضروریات کو پورا کرنا بھی بہت بڑی نیکی, بھوکے کو کھانا کھلانا بہت بڑی نیکی, لیکن کیا کہلوایا گیا سورۃ دہر میں, انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا, ہم تمہیں کھلا رہے ہیں اللہ کی رضا کے لیے, نہ تم سے کوئی بدلہ چاہتے ہیں نہ کوئی شکر گزاری کے کلمات چاہتے ہیں. اسی طرح لوگوں کی مادی ضرورت سے بڑھ کر ان کی روحانی ضرورت ہے جس کو پورا کرنا ہمارا فرض, یہ ادائیگی بھی محض اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کے لیے ہو. اپنی اس نیت کو بار بار اس کا جائزہ لینا بہت ضروری ہے. اللہم طاہر قلوبنا من النفاق واعمالنا من الریا, اے اللہ ہمارے دلوں کو نفاق سے پاک فرما دے اور ہمارے اعمال کو دکھاوے سے پاک فرما دے. اور یہ کوئی ایک دفعہ کا جائزہ لینے کا معاملہ نہیں, یہ اجتماع جیسے کہ میں نے اس کی یاد دہانے کی بات ہے, آج پھر یہ حدیث تازہ ہو گئی انما الاعمال بالنیات والی, تو یہ بار بار کے جائزے کی ضرورت ہے. اسروں کے پروگرام میں بھی اس کی توجہ دلائی جائے کہ بھائی اسرے میں بات ضرور ہوگی دعوت کی کارکردگی کے اوپر, کارگزاری کے اوپر, لیکن یاد رہے کہ مقصد ہے اللہ کی رضا کا حصول, نہ کہ اس کے سوا کوئی اور شے. دوسری بات, ہر آن یہ احساس فرض بیدار رہے کہ یہ میری ذمہ داری ہے, اس کو مجھے ادا کرنا ہے, اس کے بغیر میں خسارے سے بچ نہیں سکتا. والعصر ان الانسان لفی خسر, قسم ہے تیزی سے گزرتے ہوئے زمانے کی, بے شک تمام کے تمام انسان واقعی خسارے میں ہیں. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. میں نے بھی اس جذبے کے تحت یہ حدیث آپ کی, یہ آیت مبارکہ, یہ سورہ مبارکہ آپ کو سنانے کی کوشش کی کہ صحابہ جمع ہوتے تو جدا ہونے سے پہلے دوسرے کو سورہ عصر کی یاد دہانی کراتے تھے. یہ بار بار ضروری ہے, سوائے ان کے جو ایمان لائے اور جو نیک اعمال کرتے رہے, جو حق کی وصیت کرتے رہے مل جل کر, اور جو صبر کی وصیت کرتے رہے مل جل کر. یہ احساس فرض ہر آن ہم پر تاری رہنا چاہیے, یہ کوئی اضافی معاملہ نہیں. جتنا فرض نماز کے چھوٹ جانے کے حوالے سے, ہم کم از کم رفقا کی بات کر رہا ہوں, ہم سینسٹیو ہوتے, حساس ہوتے ہیں, اتنے ہی چار احباب پر کم از کم کام کرنے کا جو ایک فرض ہم پر عائد کیا گیا, اس میں کمی کوتاہی کے حوالے سے بھی اتنا ہمیں حساس ہونا چاہیے. اللہ کے نبی سے کہلوایا گیا صلی اللہ علیہ وسلم سورہ الجن کی آیت نمبر 22 اور 23 میں, قل لن یجیرنی من اللہ احد ولن اجد من دونہ ملتحدا الا بلاغ من اللہ ورسالاتہ. اے نبی فرما دیجئے مجھے بھی اللہ کے عذاب سے کوئی بچا نہیں سکتا, مجھے بھی کوئی پناہ گاہ نہیں مل سکتی, الا یہ کہ میں اللہ کے پیغام کو, اس کے کلام کو پہنچا دوں لوگوں کو. اس کام کے ساتھ پناہ ملے گی, اس کام کے ادائیگی کے ساتھ نجات ملے گی, اس کام, اس فرض کی ادائیگی کے ساتھ وعدہ ہے خسارے سے بچانے کا, اس سے کم تر پر نہیں. تو یہ فرض ہے, یہ اضافی ایڈیشنل لے کی نہیں, یہ کیے بغیر بلدکم منکم امت یدعون الی الخیر ویامرون بالمعروف وینہون عن المنکر واولئک هم المفلحون. جو یہ خیر کی طرف دعوت دے رہے ہیں, جو یہ نیکی کا حکم دے رہے ہیں, جو یہ بدی سے بچا رہے ہیں, دوسروں کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں, اولئک هم المفلحون, یہی کامیاب ہونے والے ہیں. اللہ ہمیں اس فرض کا یقین عطا فرمائے اور اس کی ادائیگی میں تن من دھن کے ساتھ لگنے کی توفیق عطا فرمائے. تیسری بات وہ ہے داعیانہ تڑپ کا معاملہ, ہمدردی کا جذبہ. جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیر الناس من ينفع الناس, لوگوں میں سے بہترین وہ ہے جو سب سے زیادہ لوگوں کو نفع پہنچاتا ہے. لوگوں کی دنیا کی ضروریات بھی, مادی ضروریات بھی, ان کی تکمیل بھی ایک ہماری ذمہ داری, اور اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات بھی ثابت ہے. لیکن دنیا کی اور مادی ضروریات سے بڑھ کر لوگوں کی اخروی آخرت کی ضروریات, وہ جہنم کی آگ سے بچانے کا مسئلہ ہے. اس احساس ہمدردی کے ساتھ دوسروں کو دین کی دعوت دینی, جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طرز عمل تھا. آپ فرماتے ہیں, بخاری شریف کے الفاظ ہیں, اے لوگوں تمہارا حال یہ کہ تم جہنم کے گڑھے میں گرے جا رہے ہیں, اور میرا معاملہ ہے کہ میں تمہیں کھینچ کھینچ کر نکال رہا. یہ تڑپ تھی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. میرے بھائیوں ذرا غور کیجئے, کیا ہم اپنے گھر کے کسی فرد کو چولہے کی آگ سے جلتا ہوا دیکھنا پسند کریں گے کبھی؟ کیا گزرے گی ہمارے اوپر اگر کسی کی بیوی چولہے کی آگ میں جل رہی ہو, کسی کا بیٹا کسی کی بیٹی چولہے کی آگ میں جل رہی ہو, کیا گزرے گی ہمارے اوپر؟ ہم تصور کر سکتے ہیں کسی درجے میں اس کا. ماچس کی تیلی تو کبھی لگی نا ہماری انگلی پر, ہمیں اندازہ ہے کہ کیسے وہ جلاتی, چشمے تصور میں لے کر آئی کہ یہی میری اولاد, یہی میری بیوی, یہی میرے بہن بھائی, یہی میرے ماں باپ کہیں جہنم کی آگ میں تو نہیں جل رہے ہوں گے کل. قرآن نے کہا ہے نا سورہ تحریم کی آیت نمبر 6 میں, یا ایھا الذین آمنو قو انفسکم اہلکم نارا، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، سے بڑے سخت درش قسم کے سخت خو فرشتوں کو مقرر کیا گیا ہے. لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون، جو اللہ ان کو حکم دیتا ہے اس کی نافرمانی نہیں کرتے، اور جو حکم دیا جاتا ہے اس کی پیروی کرتے، اس کو بجا لاتے. اور انہیں یہ حکم دیا جائے گا کہ وہ لوگوں کو جو نافرمان ہیں جہنم کی آگ میں جلا دے رہے ہیں، ان کو ان کی آگ بھڑکا دے رہے ہیں. اللهم اجرنا من النار، اللهم اجرنا من النار، اللهم اجرنا من النار. سوچیے اس کو ذرا، کیا آپ اپنے بھائی کو، اپنی بہن کو، اپنی بیٹی کو، اپنے بیٹے کو، اپنے ماں باپ کو، اپنی بیوی کو، اپنے کسی چچا مامے کو، اپنے کسی بھائی کو، دوست کو، احباب کو دیکھنا گوارا کریں گے وہ آگ میں چل رہا؟ اس اعتبار سے سوچیے کہ ہم ان کی دنیا کی آگ کو تو برداشت نہیں کر سکتے، تو کیا ہم گوارا کر لیں گے وہ جہنم کی آگ کی طرف چلے جائیں؟ یہ ہے وہ احساس سے ہمدردی جو ہمارے اندر ہونا چاہیے، یہ ہے وہ تڑپ کا معاملہ جو ہمارے اندر ہونا چاہیے، یہ ہے وہ جو فکر ہمارے اوپر دھن سوار رہنی چاہیے. اور یہ صرف لفاظی کا معاملہ نہ ہو، یہ ہمارے عمل کا معاملہ ہو، ہمارے دل کی کیفیت کا معاملہ ہو، کہ جیسے اگر اللہ نہ کرے جل بھی جائے دنیا کی آگ میں تو ہم چاہے قرض لے کر ان کو بچانا پڑے تو کوشش کریں گے، اسی طرح اس سے بڑھ کر ان کو جہنم کی آگ سے بچانے کی فکر کرنا اور کوشش کرنا اور بالفعل اس کی محنت کرنا، یہ ہمارا فرض بنتا ہے. جیسا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ لوگوں تمہارا معاملہ یہ ہے، تم جہنم کی آگ میں گرے جا رہے ہو اور میں تمہیں کھینچ کھینچ کر نکال رہا ہوں، بچانے کی کوشش کر رہا ہوں. اللہ یہ دھن ہمیں بھی عطا فرمائے، اللہ یہ تڑپ ہمیں بھی عطا فرمائے، ہمیں خود بھی جہنم کی آگ سے بچنے کی اللہ توفیق دے. اور ہم نے اس بات کو پسند کیا اپنے لیے، تبھی اسی مشن میں شامل ہوئے، تبھی تو آج یہ موجود ہے. تو اللہ کے نبی کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، تمہیں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے بھائی کے لیے وہی شے پسند نہ کرے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے. تو اللہ ہمیں یہ جذبہ عطا فرمائے، یہ لگن عطا فرمائے، یہ ہمدردی اور تڑپ کا جذبہ عطا فرمائے کہ ہم ان سب کو بھی، چاہے وہ ہمارے ماں باپ ہیں اول ان کا حق ہے، وہ ہمارے بیوی بچے اول ان کا حق ہے، وہ ہمارے دوست احباب اول ان کا حق ہے، اور اس سے آگے بڑھ کر پھر پوری انسانیت کا معاملہ، اللہ ہمیں خود اپنے آپ کو بھی اور اس انسانیت کو بھی جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے اس دعوت دین کے فرض کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. چوتھی بات، وہ تیسری بات کا تسلسل ہے کہ یہ کام جو کر رہے ہیں ہمدردی کے جذبے کے ساتھ، ایک تڑپ کے ساتھ، یہ مستقل لگن اور دھن، جس کو ہم کہتے ہیں تن من دھن لگا دینا، یہ اس طرح کا جنون مانگتا ہے. کبھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں نے جنون مجنون بھی کہہ دیا، کبھی تبھی تو صحابہ کرام کو کہا کہ غرہ ہاؤلائی بھی لوں، ان کے دین نے تو ان لوگوں کو دھوکے میں ڈال دیا، جب دیکھو لگے گا کبھی بیٹھتے نہیں. اللہ کے نبی کا معاملہ کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ایک قافلے کے لوگوں سے ملاقات ہوئی، معلوم ہوا ایک اور قافلہ آ گیا، اس کی بات سے دیکھ رہے 70-70 مرتبہ ابو جہل کے دروازے میں جا رہے، دشمنوں کے پاس بھی جا رہے، مجنون دیوانے کہنے والوں کے پاس بھی جا رہے. یہاں تو کم از کم کہا گا کہ الاقرب فالاقرب کی بنیاد پہ چار کو تو دیکھ لو بھائی، کم از کم یہ دشمن تو نہیں، کم از کم ہمارے یہ کافر تو نہیں جن پر ہمیں کام کرنا ہے، اندازہ کیجیے اس کا. وہاں معاملہ کیا ہے، ابو جہل کے گھر کے چکر لگا رہے ہیں، ابو لہب کو بھی سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں، سرداران قریش کو بھی سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور راتوں کو پھر کھڑے ہو گئے، پیروں میں ورم آ رہا ہے، اللہ سے لو بھی لگ رہی، لیکن دعاؤں کا بھی اہتمام ہو رہا ہے جس کا ذکر آگے کروں گا. یہ وہ دھن کا معاملہ ہے جو سوار ہو چکی تھی، اللہ یہ دھن ہمیں بھی عطا فرمائے. مارچ اپریل 2004 سے کہا گیا تھا چار احباب پہ کام کرنا ہے، آج ہم کہاں کھڑے ہیں، 2007 کا اختتام آ رہا ہے، 3.5 برس سے اوپر کی بات ہو گئی. کیا دھن پیدا ہوئی ہمارے اندر، اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی اس کا جائزہ لینے کی توفیق عطا فرمائے. کبھی ہمارے ساتھی کہتے ہیں جناب یہ کیا تقاضا آ گیا ہے، یہ کیا چار احباب کی بات دے دی گئی، یہ کیا دعوت کا کام آ گیا ہے، یہ کیا ایک اور نیا نظام ہمیں دے دیا گیا، یہ کیا اسرے کے اندر آدھا گھنٹہ اس کے لیے بڑھا دیا گیا. اگر آپ کو تنظیم یا ہمیں تنظیم یہ کہتی ہے کہ بھائی اسرے میں جائزہ لیا جائے گا نمازوں کی کیفیت کا، تو یہ کوئی غلط بات ہے، فرض ہے نا نماز، تنظیم نے یاد دہانی کرا دی اور کیا. دعوت کا فرض کس نے عائد کیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نا تنظیم ہماری مدد کر رہی ہے, یاد دہانی کرا رہی اور کیا, جیسے کہ اس وقت یہ محفل ہو رہی ہے اس کام کے لیے, تو یہ کوئی تھوپی جانے والی شے نہیں, یہ تو فرض ہے ہمارا, جیسے کہ ہم سمجھتے ہوئے آ رہے ہیں اس فرض کو سوار کرنا اپنے اوپر, یہ ہے لگن اور دھن اور تن من دھن کا معاملہ کہ جس کو اختیار کر کے اس فریضے کو ادا کرنے کی کوشش کرنی. پانچویں بات وہ ہے ہمارے قول اور فعل کا معاملہ, بہت اہم بات. قرآن کی وہ آیات ہمیں یاد ہے, لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ, کیوں وہ باتیں کہتے ہو جو تم کرتے نہیں. وہ بات بھی یاد ہے, اَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ, تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اپنے آپ کو بھول جاتے ہو, حالانکہ تم کتاب پڑھتے پڑھاتے بھی ہو, تلاوت بھی کرتے ہو, سب یاد ہے ہمیں الحمدللہ, لیکن عمل ہمارا حال کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں ہماری تحریک کی دعوت قرآن کی بنیاد پر, اگر ہمارا اپنا حال یہ کہ لوگوں کو معلوم ہو کہ اس کی تجوید درست نہیں, تو کیا ہمارا امپریشن جائے گا لوگوں پر؟ ہم کہتے ہیں ہمارا طریقہ منہج انقلاب نبوی ہے صلی اللہ علیہ وسلم, شب و روز کے معاملات میں ہم خود سنت کی خلاف ورزیاں کر رہے ہوں تو کیا امپریشن لوگوں پہ ڈالیں گے؟ ہم کہتے ہیں ہم اقامت دین کی جد و جہد کر رہے ہیں, اور ہمارے 5.5-6 فٹ کے وجود پر جہاں ہمیں اختیار حاصل ہے دین پر عمل نہ ہو رہا ہو تو کیا دعوت کا نتیجہ نکلے گا؟ بات کا طرز کرو برا نہ مانیے گا, پھر شاید لوگوں کے دین سے دور رہنے کا ذریعہ اور وجہ ہم لوگ بنیں گے. ہم کہتے ہیں نا قرآن ہماری بنیاد ہے جی دعوت, ہمارا اپنا تعلق قرآن کے ساتھ کیا ہے؟ جب یہ لوگوں کے سامنے بات کھلے گی تو کیا اثر جائے گا ہمارا ان کے اوپر؟ اقامت دین کی جد و جہد ہم کر رہے ہیں, وجود میں اقامت کہاں ہے؟ کیا امپریشن جائے گا لوگوں کے اوپر؟ غور کیجئے گا اس کے اوپر. اسی لیے وہ آئے تو بار بار ہمیں سنائی جاتی, میں نے شروع میں تلاوت بھی کی آپ کے سامنے, وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ, اس سے بہتر بات کسی ہوگی جس نے اللہ کی طرف لوگوں کو دعوت دی اور عمل اس نے نیک کیا اور اس نے بھی کہا کہ میں بھی عام مسلمانوں سے. تو یہ ہے وہ بات جس پر ہمیں بہت توجہ کرنے کی ضرورت ہے, ورنہ ہم ہی کے جو دعوت کے کام کو فرض تو سمجھ رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ لوگ ہماری دعوت قبول کریں جو کہ دین کی دعوت اللہ کی دعوت ہے, لیکن شاید ہم ہی لوگوں کے دین کی طرف آنے میں رکاوٹ بن رہے ہوں. بہت ضروری ہے اس قول اور فعل کی مطابقت کا ہونا, اور بہت زیادہ نقصان دہ یہ بات کہ اس قول اور فعل میں تضاد پیدا ہو جائے. اگلی بات, عمدہ اخلاق کا مظاہرہ جس سے ہم لوگوں کے دلوں کو جیت سکتے ہیں. فلسفیانہ باتیں شاید کسی کی عقل کو مات دے جائیں, اس کے دل کو نہیں جیت سکتے. لاجک منطقیانہ باتیں بہت کرتے ہم لوگ, جی ہمیں کہا جاتا ہے یہ علمی لوگ ہیں, ایک علمی تحریک ہے, یہ چیز عقل کو شاید مات کر جائے دل کو نہیں جیت سکتے. دل کو جو شاید جیتتی ہے وہ انسان کا اخلاق اور اس کا کردار ہے. حضرت بلال کو کہتے ہوں گے نا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ اے بلال تم کچھ آرام کر لو, میں تمہاری چکی کو پیس دیتا ہوں, تو کیا گزری ہوگی بلال کے اوپر, کیا قدر پیدا ہوئی ہوگی بلال کے دل میں محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے. یہ 6 لوگوں کا دل جیتتی ہے. میری اور آپ کی تقریریں اور لفاظیاں اور منطقیانہ باتیں اور فلسفیانہ لیکچرز وہ کام نہیں کر سکتے جو میرا اور آپ کا اخلاق انشاءاللہ تعالی کام کرے گا. اس عورت کو ذہن میں لے کر آئیے, سب کو واقعہ یاد آ جائے گا, روزانہ کچرا پھینک رہی, کتنے خطبات اللہ کے نبی نے سنائے ہوں گے اس کو صلی اللہ علیہ وسلم, کتنی تقریریں کی ہوں گی, شاید ہی کوئی, لیکن چند دن ہو گئے اللہ کے نبی بھی یوز ٹو ہو گئے ہوں گے نا کہ روزانہ کچرا آتا, بھائی دن کیا ہو گیا آخر, معلوم ہوا کہ اس کی طبیعت خراب ہو گئی, وہ بیمار ہو گئی, آپ چلے گئے اس کی عیادت کے لیے, بس یہ بات اس کے اوپر اثر کر گئی اور اس نے ایمان قبول کر لیا. یہ وہ بات جس کی طرف قرآن اشارہ کرتا ہے, ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. یہ بھلائی اور برائی برابر نہیں بھائی, برابر نہیں ہو سکتے. تو تم برائی کا جواب بھلائی سے دو, پھر تم دیکھو گے کہ تمہارے جس کے درمیان دشمنی تھی وہ تمہارا گرم جوش دوست بن جائے. آج ہم بھی یہ کرتے ہیں کہ گھر والوں کو کیسے لا کے تھما دیں تو باہر چلے جانے, خود بہت بہت ادھر سے قرآن ملا کے بٹھا دیا اور بس ختم ہو گئی بات. نہ کوئی اخلاق ہمارا ان کو متاثر کرتا ہے, نہ کوئی کردار ہمارا ان کو متاثر کرتا ہے. اور ایک اور بات اللہ نے مجھے سوکھ یاد دلا دی الحمدللہ, وہ احباب کے سامنے تو بہت زبان پر آ جاتی ہے. آج بھائیوں کی محفل ہے اور رفقا کی, میں چاہتا ہوں آپ کے سامنے بھی آ جائے. ہمیں بڑی توجہ دلائی جا رہی ہے نا, سلام کو ہم عام کریں اجتماع کے اندر بھی, جس کو دیکھے سلام کریں, کہا جا رہا ہے نا, سلام میں پہل کریں, ایثار کا مظاہرہ کریں, قربانی کا مظاہرہ کریں, صبر کا مظاہرہ کریں, نرمی سے گفتگو کریں, مسکرا کر بات کریں. یادہ بتائے گئے نا, کیا ہمارا یہ رویہ اجتماع کیا تھا بول رہا ہے بھائی, تنظیم اسلامی کے تحت ہونے والے دروس کیا تک ہوتا ہے, تنظیم کی محافل کیا تک ہوتا ہے. یہ شکایت ہے اکثر لوگوں کے یہاں, کبھی عورتوں کے خطوط اور پرچیاں آتی ہیں, ان کو سمجھائیں کہ گھر والوں کے ساتھ بھی کوئی اخلاق کا معاملہ ہونا چاہیے. اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں, رفقا کے گھروں سے پرچی آتی ہیں, کبھی باپ کی شکایت آتی ہے نوجوان بیٹے کے متعلق, کبھی بیوی کی شکایت آتی ہے شوہر نامدار کے متعلق. بڑے دروس کے حلقوں میں جاتے ہیں, بڑے قرآن سنچی محافل میں جاتے ہیں, گھر آتے ہیں تو سلام بھی نہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. کیا کہا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی, تم میں سے بہترین وہ جو اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہوں, اور میں تم میں سب سے بڑھ کر اپنے گھر والوں کے لیے بہترین صلی اللہ علیہ وسلم. کس چیز کا نام ہے الاقرب الاقرب بھائی, کس چیز کا نام ہے؟ خالی الفاظ لفاظی ایک کوٹیشن بس. یاد ہے تنظیم کے رفقا کو, الاقرب 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 الاقرب, وہ بھائی اپلیکیشن کی طرح اس کی. اگر میرے گھر والوں کا حق سب سے بڑھ کر ہے تو میرا حسن سلوک بھی سب سے بڑھ کر ان سے ہونا چاہیے. یا حال یہ کہ گھروں میں جاتے سلام نہیں کرتے بھائی, ادھر بڑے مسکرا کر بات کرنا صدقہ ہے, کس کو نہیں پتا یہ حدیث. تو بیوی کے ساتھ کیوں مسکرا کر بات نہیں ہوتی, بچوں کے ساتھ کیوں مسکرا کر بات نہیں ہوتی, ماں باپ کے ساتھ کیوں مسکرا کر بات نہیں ہوتی, بہن بھائیوں کے ساتھ مسکرا کر بات کیوں نہیں ہوتی, وہاں ایثار کیوں نہیں دکھائی دیتا, وہاں صبر کے جذبات کیوں نہیں دکھائی دیتے. بھائی کیا معذرت کے ساتھ یہ کو ہم نے لباتا اوڑھ رکھا ہے کہ اجتماع میں آئے تو اتباع سنت دکھائی دے رہی ہے, چہرے پہ داڑھی بھی موجود ہے الحمدللہ, آنکھوں میں سرما بھی ہوگا, سر پر جو امامہ شریف بھی ہوگا, اور اجتماع سے گئے تو یہ لباس اتار دیا, وہ اخلاق یہی چھوڑ دیے, وہ سلام میں پہل یہی چھوڑ دی. یہی وجہ ہے معاف کیجئے گا کہ ہم گھر میں کام نہیں کر پاتے ہیں, پھر باہر تقریریں کر لیں گے دنیا والوں کے سامنے, لٹریچر بھی تقسیم کر دیں گے, کیسٹس بھی ڈسٹریبیوٹ کر دیں گے, لیکن گھر والوں سے نگاہیں ملا کر بات نہیں کر پاتے. صحیح کہہ رہو غلط کہہ رہو ایمانداری سے بتائیے, بولیے ذرا. یہ اکثر شکایت ہے بھائی, اور اللہ کا شکر آج مجھے بھائیوں کے سامنے اللہ نے وعدہ دلا دی, ورنہ اکثر رفقا کے سامنے جاتی ہے لیکن اندر دل میں ہوتا ہے کہ یہ تو بھائیوں کے سامنے کرنے والی بات ہے. یہ رفقا کے گھروں سے شکایتیں آتی ہیں. تو بھائی ہمارے گھر والے استاد محترم ڈاکٹر صاحب کے 2000 لیکچر بھی سن لیں اتنا متاثر نہیں ہوں گے. کیوں؟ ہمارا کردار ان کے سامنے جو آتا ہے وہ اس کو کاؤنٹر پروڈکٹیو بنا دیتا, بالکل نلیفائی کر دیتا, بالکل اس کو زیرو کر دیتا اس کے تاثر کو. اور یوں ہم رکاوٹ بنتے ہیں اپنے گھر والوں اپنے دوست احباب کے دین کی طرف آنے کے. تو یہ اخلاق کا معاملہ جہاں رفقا کے اجتماع میں ہے, رفقا کی محافل میں ہے, تنظیم کے پروگرامس میں ہے, بالکل ہو, یہ ماڈل بنے ہمارے لیے. اور اس کی اپلیکیشن گھر پر جا کر ہو, آفس میں جا کر ہو, دوست احباب کے درمیان میں جا کر ہو, رشتے داروں کے درمیان میں جا کر ہو, تو انشاءاللہ تعالی ہمارے الفاظ کم ہوں گے اور ہمارا کردار اور اخلاق زیادہ ہوگا, تو اس کا رزلٹ اور نتیجہ بھی انشاءاللہ تعالی سامنے آئے گا. یہ میں آپ کے سامنے ذکر کیا اخلاق کے حوالے سے. اگلی بات، یہ کام صبر کا تقاضا کرتا ہے. مکی صورتوں میں ہم ہی بیان کرتے ہیں محافل کے اندر، دروس قرآن کی محافل میں بار بار کہا گیا واصبر علی ما یقولون، اے نبی صبر کیجئے اس پر جو یہ لوگ کہہ رہے ہیں. فاصبر صبرا جمیلا، اے نبی خوبصورت صبر کیجئے. یہ الفاظ بار بار مکی صورتوں میں آتے ہیں اور خصوصاً مکے کے 13 برس اس کا کامل ثبوت ہمارے سامنے موجود ہے. یہ ہمارے ساتھ بھی ہوگا، لیکن کیا ہوا آج ہمارے ساتھ؟ بہت کم، بہت کم. بقول مولانا ابو الحسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے، ابھی کسی نے ہمارے ماتھے پہ چنے کا دانا بھی نہیں مارا ہے. کتنے مزے سے ہم کام کرتے ہیں الحمدللہ. اور میں ڈرتا ہوں بھائی اللہ سے، اور آپ کو بھی اس کی گزارش کر رہا ہوں کہ ڈریں. اتنی آسانی آئے جب ہمارے پاس کسی نے مجنون کہا ہے آج تک ہمیں ایگزیکٹلی لفظ استعمال کیا کسی نے آج تک؟ میرا نہیں خیال، شاید کچھ ہمارے ساتھیوں کے ساتھ ہوا ہو، اکثر کے ساتھ تو نہیں ہوگا. کسی کا پاگل ہو گیا ہے بہت مشکل، بلکہ ہم میں سے اکثر رات بھی ایک ساتھ ہمیں چھوڑنے آئے تھے کراچی میں، وہ کہہ رہے بیٹا دعا کیجیے گا ہمارے لیے، تم بہت بڑے کام کے لیے جا رہے ہو، دعا کرنا. لوگ تو ولی اللہ سمجھ رہے ہیں ہمیں، ہے کہ نہیں؟ گھر والوں نے دعاؤں کے لیے کہا کہ نہیں کہا؟ ایمانداری سے ہاتھ کھڑا کیجیے، کہا کہ نہیں کہا؟ یہ دیکھیے کہا ہے بیٹا، بہت بڑے مشن میں جا رہے ہو، بہت بڑے کام میں جا رہے ہو، دعا کرنا. یہاں تو اتنی آسانی ہے، گھر والے سپورٹو ہیں، بیوی بچوں کو کسی اور نے سنبھال رکھا ہوگا، تبھی تو چھوڑ کر آئے نا ان کو. اتنی آسانیوں میں اگر کام نہیں کریں گے تو کب کریں گے بھائی؟ کس چیز کا انتظار ہے آخر؟ اس وقت کا کہ جب مولا ختم ہو جائے، میری اور آپ کی موت کا پروانہ آ جائے، یہ حالات اور مشکل تر ہو جائیں کہ جس میں پھر یہ کام کرنا بھی ممکن نہ رہے، تو یہ بھی اللہ کی ناشکری نہ ہو جائے کہ اللہ نے اتنی آسانیاں دی اور ہم یہ کام نہ کریں. لئن شکرتم لازیدنکم، شکر کرو گے مزید ادا کر دوں گا، مزید کی توفیق دے دے گا. ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، اگر ناشکری کی تو میرا عذاب بھی بڑا شدید ہوگا. تو بھائی اس کا جائزہ لیجئے، کتنے آسان مرحلوں سے گزر رہے تھے ہم، کتنا آسان کام، پورا نظام دعوت کا بتا دیا گیا، ساتھی بھی دے دیے گئے، بول نہیں سکتے مدرس دے دیں گے بھائی، مدرس نہیں ہے کیسے چلا دو بھائی، بول نہیں سکتے کتاب پڑھا دو بھائی، اور کیا گھر چاہیے؟ ضرورت ہے تو تمہارا سینئر ساتھی تمہارے ساتھ چلا جائے گا. اتنی آسانیوں میں اگر نہیں کریں گے، پھر عرض کر رہا ہوں، تو کب کام کریں گے؟ بہرحال بات ہو رہی تھی صبر کے حوالے سے. اللہ کے نبی کا اسوہ ہمارے سامنے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. فاطمہ نے کہا تھا رضی اللہ عنہا، یہ مسائل تمہیں پریشان کرے تو ابا جان کو یاد کیا کرو صلی اللہ علیہ وسلم، جنہوں نے یہ فرمایا کہ جتنا مجھے اللہ کی راہ میں ستایا گیا کسی کو نہیں ستایا گیا. آپ ذرا غور کیجئے کتنے مسائل آئے اور کام کتنا ہوا، اور ہم کیا کر رہے ہیں، آسانیاں کتنی ہیں اور ہم کام کیا کر رہے ہیں. نوح علیہ السلام کو دیکھیے، اے میرے رب میں نے ان کو رات کو بھی پکارا، ان کو میں نے دن کو بھی پکارا، اے میرے رب میں نے ان کو انفرادی طور پر بھی پکارا، اے میرے رب میں نے ان کو اجتماعی طور پر بھی پکارا. یہ بھاگتے رہے بھاگتے رہے، لیکن اللہ کا وہ بندہ علیہ الصلوۃ والسلام 950 برس تک لگے رہے مستقل، کام نہیں چھوڑا ہے بھائی. یہ ہے دھن والی بات، یہ ہے صبر والی بات. تو اس طرح یہ صبر کا مرحلہ بھی ہے، یہ مشکلات بھی ہیں، لوگ قبول بھی کریں گے اس میں بھی صبر کرنا ہے، لوگ بات بھی سنیں گے اس میں بھی صبر کرنا ہے، لوگ نہیں آئیں گے ہلکا قرآن کی محفل میں اس میں بھی صبر کرنا ہے، لوگ نہیں لیں گے آپ کو کتاب سے اس میں بھی صبر کرنا ہے، لوگ لے لیں گے پڑھیں گے نہیں جواب نہیں دیں گے آپ کے پوچھنے کا اس میں بھی صبر کرنا ہے، کبھی زبان نہیں چلے گی کوئی بات اس میں بھی صبر کرنا ہے. صبر ہی صبر ہے، صبر ہی صبر ہے، صبر ہی صبر ہے. اللہ ہمیں صبر کی روش کے ساتھ اس فریضے کو ادا کرنے کی توفیق دے. اگلی بات وہ استقامت کا معاملہ، اسی کا صبر ہی کا اگلا پہلو استقامت کا معاملہ. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه، رب کو ماننے کے بعد اب ڈٹ جائیں اس کے اوپر، اس فریضے کو ماننے کے بعد کمر بستہ ہو جائے اس فریضے کی ادائیگی پر. لیکن استقامت مستقل مزاجی یہ بہت ضروری ہے، یہ نہیں کہ ہاں جی اپریل یا مارچ 2004 میں دیا گیا، شروع شروع میں جذبہ پیدا ہوا اس کے بعد ٹھنڈے پڑ گئے، یہ نہیں. یہ نہیں کہ سب پھر آج یہ پھر گفتگو ہو رہی ہے، پھر یاد دہانی ہو رہی ہے، جی انشاءاللہ یہ کام کریں گے، اس کے بعد 2 مہینے بعد پھر خاموش ہو گئے. وہ قطرہ قطرہ سمندر بنے گا انشاءاللہ تعالی، وہ پہم مسلسل کوشش ہے جو کہ مطلوب و درکار ہے. تو یہ وہ استقامت کا پہلو کہ جس پر بھی توجہ رہے کہ یہ ایک مرتبہ سن کر دو تین مہینے کام کر لیا اس کے بعد بیٹھ گئے, ایسا نہیں. وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کی عبادت کیے چلے جائیے یہاں تک کہ یقینی باتیں نہیں موت آتی. اس وقت تک یہ فریضہ ادا کرنا ہے. کیوں؟ ہم شروع میں سمجھ چکے یاد دہانی کے طور پر, اس کے بغیر خسارے سے نہیں بچ سکتے, اس کے بغیر نجات نہیں مل سکتی, اس کے بغیر کامیابی نہیں ہو سکتی, اس کے بغیر اللہ راضی نہیں ہو سکتا. یہ ہے استقامت کی, مرتے دم تک اس فریضے کو مستقل مزاجی کے ساتھ ادا کرنے کی کوشش کرنی ہے. اگلی بات میں نے دس کہے تھے, نبی بات کر رہا ہوں جس پر ہماری توجہ بہت کم ہوتی ہے, اور وہ ہے اللہ سے خصوصیت کے ساتھ دعا کا معاملہ. یہ بڑا اچھا نظام دبئی سے ساتھی آئے, انہوں نے دیا 3.5 سال پہلے, اس کو پورے پاکستان میں جا کے سمجھا بھی دیا, کیا ہی خوبصورت نظام ہمیں دیا, چلو جی اس نظام کو ہم فالو کریں اور دعوت کا کام شروع کر دیں. اسی پہ اکتفا اگر کر لیا تو شاید میں غلط ہوں, میری تصحیح کر دیجئے گا, کہیں یہ بھی کوئی مادہ پرستی والا شرک نہ ہو جائے. کہیں کتنا خوبصورت نظام ہے, اس نظام سے دعوت کا کام ہو جائے گا, یہ تو مادہ پرستی. اس نظام میں تاثیر کون پیدا کرے گا؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ. دیکھیے ابو لہب کو سنانے والے کون تھے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ان سے بڑھ کر کوئی مبلغ ہے؟ نہیں. کیا سنا رہے تھے؟ قرآن. اس سے بڑھ کر کوئی کلام ہے؟ نہیں. دو پہلو عرض کروں گا, اللہ نے نہیں چاہا, نہیں مانو, اور اس سے پہلے بات تھی کہ اس نے خود تڑپ پیدا نہیں کی, نہیں ملا. یہ سنا تو رہے تھے نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, مبلغ اعظم اور قرآن عظیم سنا رہے. فذکر انما انت مذکر, ہے نا بھیا, تذکیر کر دیجئے, پہنچا دیجئے آپ کا کام یہ. اسی لیے حدیث میں جو بات آتی ہے کہ لوگوں کے دل اللہ کی انگلیوں کے درمیان, جس طرح چاہے وہ پھیر دے اس کو. تو جب تک اللہ کی مدد شامل حال نہیں, اللہ کی توفیق شامل حال نہیں, اللہ کا علم شامل حال نہیں, ہماری اس محنت میں کوئی نتیجہ پیدا نہیں ہو سکتا. اور اللہ کے نبی نے کس کے لیے دعا کی تھی؟ اے اللہ عمر بن حشام ابو جہل یا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ, ایک کو تو دے دو مجھے, دشمن بھی ہے اس کے لیے بھی دعا ہوتی. یہاں ہم اپنے اپنوں کے لیے بھی ہاتھ اٹھاتے کہ اللہ میرے باپ کو ہدایت دے دے, اللہ میری ماں کو ہدایت دے دے, اللہ میری اولاد کو ہدایت دے دے, اللہ میری بیوی کو ہدایت دے دے, اللہ میرے بھائی کو ہدایت دے دے, اللہ میری بہن کو ہدایت دے دے, ہم کرتے ہیں دعائیں. کس چیز پر ہمارا توکل ہے؟ اسباب کے اوپر, اپنے دیے گئے نظام کے اوپر, اپنی گفتگو کے اوپر, اپنے لٹریچر کے اوپر, اپنے سارے دعوتی مٹیریل کے اوپر؟ تو اللہ نام کی شے کس چیز کا نام ہے؟ پھر اللہ پر توکل کس چیز کا نام ہے؟ یہ سب سے بڑا سہارا ہے. باقی سارے جو میں نے آپ کے سامنے نکات رکھے یا جتنی گفتگو رکھی, اس سب میں تاثیر نہیں پیدا ہو سکتی جب تک اللہ کی اجازت نہ ہو. اس سے خصوصی دعا کا معاملہ, اس کے سامنے رونے کا معاملہ, اس کے سامنے گڑگڑانے کا معاملہ, اس کو تنہائی میں پکارنے کا معاملہ, اس سے لو لگانے کا معاملہ, اس کے سامنے گڑگڑانے کا معاملہ, اس کے سامنے جھکنے کا معاملہ, اس پہ توجہ کرنے کی ضرورت ہے. اگر آدھا گھنٹہ لگانے کے لیے کہا گیا اسرے میں کہ دعوت کی کارگزاری پر بات کرو, تو بھائی اتنا وقت اللہ کے سامنے بھی تو لگائیں, رونے کے لیے, گڑگڑانے کے لیے اور مانگنے کے لیے. سوچ رہے کیسے دعوت دوں, کس طرح پہنچاؤں, یہ کروں وہ کروں, تو اللہ سے بھی تو دعا مانگی, کوئی اس پہنچانے میں تاثیر تو پیدا کرے, سامنے والے کے دل کو نرم تو کرے, میری زبان کو کھول تو دے, یفقہوا قولی, تاکہ وہ میری بات کو سمجھ تو لے. یہ ہے وہ دعا کا پہلو کہ جو بہت زیادہ ہمارے ہاں نظر انداز ہو جاتا ہے. اللہ ہم اس کی بھی توفیق عطا فرمائے. یہ میرے نکات مکمل ہو گئے, دو منٹ یا تین منٹ میرے پاس ہیں, ایک حدیث سنا رہا ہوں یاد دہانی کے طور پر. مسلم شریف میں ذکر آتا ہے, کل اللہ پوچھے گا, اے میرے بندے میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا, اے میرے بندے میں پیاسا تھا تو نے مجھے پانی نہ پلایا, اے میرے بندے میں بے لباس تھا تو نے مجھے لباس نہ پہنایا, اے میرے بندے میں بیمار تھا تو نے میری عیادت نہ کی. بندہ کہے گا اللہ تو رب العالمین تجھے کھانے کی پینے کی لباس کی کیا ضرورت, تو بیمار کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ رب العزت فرمائیں گے اے میرے بندے میرا فلاں بندہ بھوکا تھا پیاسا تھا بے لباس تھا وہ بیمار ہو گیا تھا, مفہوم بس عرض کر رہا ہوں, اگر تو نے اسے کھلایا ہوتا پلایا ہوتا لباس فراہم کیا ہوتا اس کی عیادت کی ہوتی تو مجھے اس کے پاس پا لے میری رضا تجھے مل جاتی. اللہ یہ سوال بھی کر سکتا ہے اللہ اے میرے بندے مجھے ہدایت کی ضرورت ہے تو نے مجھے ہدایت نہ پہنچائی, اللہ تجھے کیا ہدایت کی ضرورت ہے؟ نہیں میرے بندے میرا فلاں بندہ ہدایت کا محتاج تھا, اگر تو نے اس کو پہنچائی ہوتی تو مجھے اپنے پاس اس کے پاس پا لیتا میری رضا تجھے مل جاتی. اور سوچیے کل اگر کہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سامنا ہو گیا اور وہ یہ پوچھنے کہ اے میری امتی تیری زندگی کہاں لگا اور دیکھ میری زندگی کہاں لگ گئی, مجھے رب نے کہا تھا ادعو الی اللہ میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں داعین الی اللہ بإذنہ ہی اللہ کی طرف اللہ کے دن سے پکارنے والا دعوت دینے والا, محنت بھی چلتی تجارت بھی چھوڑی 23 برس اسی محنت میں لگایا شب و روز اس کام میں لگائے, اے میرے امتی تیرے شب و روز کہاں لگی, کیا تیری زندگی زیادہ قیمتی تھی یا میری, تیرے اوقات زیادہ قیمتی تھے یا میرے اوقات زیادہ قیمتی, تیرا مشن زیادہ قیمتی تھا یا میرا مشن, کیا ہم اس جواب کے لیے تیار ہیں؟ اللہ ہمیں سوچنے کی اور اس جواب کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, جزاکم اللہ خیر.